ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار و اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں یہ روح پرور گفتگو، ہم سورہ فاطر کی آیات 31 اور 32 سے شروع کر رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہے،
والذی اوحینا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ.
یعنی جو کچھ اپنی کتاب سے آپ پر ہم نے وحی کی ہے وہ حق ہے. لوگوں کے ہاتھوں میں موجود پچھلی کتابوں کی تصدیق کنندہ ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حالات سے آگاہ اور خوب دیکھنے والا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں ان لوگوں کو قرار دیا جو ہمارے منتخب ہیں. بس ان بندگان خدا میں کچھ تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں ہیں اور کچھ متوسط قسم کے ہیں، اور کچھ خدا کی اجازت کے ساتھ نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے والوں میں ہیں، اور درحقیقت یہی ان کے حق میں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. عزیزان محترم، اس سے قبل کتاب اللہ کی تلاوت کرنے اور اقامہ نماز اور ادائیگی زکوٰۃ کی مانند الہی احکام پر عمل کرنے والوں کا ذکر تھا، اور اعلان کیا گیا تھا کہ اس طرح کی تجارت میں ان کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان اور خسارہ نہیں ہے. اب ان آیات میں مرسل اعظم سے خطاب ہے کہ جو کچھ بھی آپ پر کتاب یعنی قرآن حکیم کی صورت میں وحی کی گئی ہے حق ہے، اور پچھلی آسمانی کتابوں کی صداقت و حقانیت کا پیمانہ ہے. حق ہے کیونکہ اس میں کہیں سے بھی جھوٹ اور خرافات کے گزر کا کوئی امکان نہیں ہے، سراسر انسانی عقل و فطرت سے ہم آہنگ ہے، اس کا سوتا سرچشمہ حق سے وابستہ ہے، اور گزشتہ کتابوں کی تصدیق و تائید کرتی ہے کیونکہ وہی بات کہتی ہے جو گزشتہ نبیوں اور کتابوں نے پیش کی ہیں. انبیاء کی تعلیمات کے خلاف کچھ نہیں ہے، بلکہ گزشتہ نبیوں اور کتابوں پر ایمان خدا اور رسول پر ایمان کا جز سمجھتی ہے. یہ کتاب خود بھی حق ہے اور حق کی تصدیق بھی کرتی ہے، یعنی حق کا پیمانہ اور معیار بھی ہے. اور اے ہمارے حامل قرآن نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ پر وحی کرنے کے بعد آپ کے ذریعے اپنے ان بندوں کو وراثت میں دیا ہے جو خود ہمارے منتخب کیے ہوئے ہیں، یعنی آپ کی وہ پاکیزہ ذریت کے جس کو ہم نے مصطفیٰ قرار دیا ہے، اور اپنے تمام بندوں کے درمیان سے اسی دن کہ جس دن آدم و نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو چنا تھا منتخب کر لیا تھا. چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں جو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام سے ملتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ استعفیٰ شدہ افراد رسول خدا کی ذریت اور اولاد حضرت فاطمۃ الزہرا معصومین علیہم السلام ہیں. جو آل ابراہیم کا حصہ ہیں، سورہ آل عمران کی آیت 33 کا مصداق ہیں، اور انہی کو قرآن کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ وہ قرآن کے عالم ہیں، قرآن کے بارے میں ان کی رائے صائب ہے، اور شیعہ سنی ہر ایک کے درمیان متفق و متواتر حدیث ثقلین کے مطابق نبی اکرم نے فرمایا تھا، میں دو گنا بہا چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کی کتاب اور میری عترت اور اہل بیت، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ اس کے بعد انتخاب اور وراثت قرآن کی وجہ بیان کرتے ہوئے خدا نے فرمایا ہے، فمنہم یعنی من عبادنا، بندگان خدا میں تین طرح کے لوگ ہیں، کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ متوسط اور میانہ رو ہیں، اور صرف ہمارے منتخبین ہی ہیں جو نیکیوں میں سبقت اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے مناسب نہیں تھا کہ ہم تینوں گروہوں کو وارث کتاب قرار دے دیتے، البتہ بعض کے نزدیک اس سے مراد پوری ملت اسلامیہ ہے جو پوری نوع انسانی سے چھانٹ کر نکالی گئی ہے کہ وہ کتاب اللہ کی وارث ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسے لے کر اٹھے۔ گویا خدا نے قرآن حکیم کی وراثت اور پاسبانی پیغمبر کے بعد پوری امت اسلامیہ کے ذمے کی ہے کہ مقام فہم و عقل اور نشر و اشاعت میں کسی طرح کی کوئی کمی و کوتاہی سے کام نہ لیں۔ مگر بعض نے کتاب کی پاسبانی اور اس کے احکام پر عمل میں کوتاہی کی اور اپنے نفس پر ظلم کیا، راہ قرآن سے جدا ہو گئے، اور بعض نے پاسبانی کی کوشش تو کی مگر پیروی میں لغزش کا بھی شکار ہوئے اور میاں نہ رو ثابت ہوئے۔ صرف کچھ نے یہ فریضہ بعنوان احسن انجام دیا اور نیکیوں میں ہمیشہ پیش روی سے کام لیا۔ اور اس کی تائید میں سورہ مومن کی 54 آیت سے استفادہ کریں کہ جس میں خدا نے الکتاب کا وارث بنی اسرائیل کو قرار دینے کا اعلان کیا ہے۔ البتہ اس قول کے مطابق بھی نیکیوں میں سبقت کرنے والے کتاب اللہ کی وراثت کی منزل میں صف اول کے مسلمانوں میں قرار پائیں گے کہ وہی وراثت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ کتاب اللہ کی وراثت خود اپنی جگہ اللہ کا ایک بڑا فضل ہے جو ہر کس و ناکس کو میسر نہیں آتا۔ اپنے الہی فرائض کی ادائیگی اور عمل میں پختگی کے ذریعے اس فضل خداوندی تک راہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر کی آیات 33، 34 اور 35 میں خدا فرماتا ہے،
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔
يعني یہ فضل بہشت کے وہ جاویداں باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اس حال میں کہ ہاتھوں میں طلائی کنگن اور موتیوں سے آراستہ و پیراستہ ہوں گے، اور وہاں ان کے لباس حریر و دیبا کے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اس خدا کے ہم شکر گزار ہیں جس نے ہم سے ہمارا رنج و غم دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے اور قدردانی کرنے والا ہے، وہ پروردگار جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سرائے جاویدہ میں جگہ دی کہ جہاں کوئی تکلیف ہمیں چھو نہیں سکتی اور کوئی درد و بیچارگی ہمارے پاس نہیں پھٹک سکتی۔ بظاہر ان آیات میں عزیزان محترم اس فضل کبیر کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جس کا پچھلی آیت میں ذکر تھا۔ جیسے کسی نے پوچھا ہو یہ فضل کبیر کیا ہے، اور جواب میں خدا نے فرمایا ہو کہ وہ فضل وہی بہشت کے باغات ہوں گے جن میں ان کو اس شان سے جگہ ملے گی کہ وہ آراستہ و پیراستہ سونے کے کنگن، موتیوں کے ہار اور ہری ردیبہ کے لباس میں ملبوس جنت الفردوس کے اندر داخل ہوں گے اور ان کے لبوں پر حمد و شکر الہی کے کلمات جاری ہوں گے، اس خدا کا شکر کہ جس نے ہم کو بہشت جاویدہ ملا کر ہمارے تمام درد و رنج ہم سے دور کر دیے، کیونکہ اہل بہشت کو اس دنیا میں سخت مصائب اور تکالیف سے گزرنا پڑا ہے۔ اہل بہشت کو چاہے اس میں صفحے اول کے ساتھ صفحے دوم کے میاں نرو مسلمان بھی شامل ہوں، اپنے پروردگار کی ابدی نعمتوں اور رحمتوں کا پورا احساس ہوگا کہ اس نے ہماری بلا استحقاق ایسی قدردانی کی کہ ہمیشہ کے لیے ہم کو اپنی جنت میں جگہ عطا کر دی، ہم کو آزار و اذیت کی تمام دنیاؤں سے بحسن و خوبی گزار دیا، دنیا سے گزرے، برزخ سے گزرے، محشر سے گزرے اور اب اس کی جنت میں آ گئے جو ہر طرح کی تکلیف، مشقت اور تھکن سے آری آرام و سکون و راحت کا سرچشمہ ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، درحقیقت یہ بہت بڑا فضل و شرف ہے۔ معلوم ہوا قرآن میں جھوٹ اور خرافات کی باتیں ہرگز نہیں ہیں، ایک ایک حرف حق ہے اور حق و حقیقت کا سرچشمہ ہے، اس لیے اس کو کسی دور میں زوال نہیں ہے، ہر عہد کا معجزہ ہے۔ آسمان کی کتابیں اور انبیاء الہی سب کے سب ایک ہی ہدف و مقصد کے حامل تھے، ان میں کوئی تضاد اور مخالفت نہیں پائی جاتی، ہمیشہ ما قبل نے اپنے بعد کی خبر دی ہے اور ما بعد نے ما قبل کی تصدیق و تائید کی ہے۔ قرآن حکیم سے دوری اور الہی معارف کی مخالفت خود سب سے بڑا ظلم ہے، اور کوئی ظالم ہرگز خدا کا منتخب اور مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم کے وہی لوگ وارث ہیں جو والسابقون السابقون اولئک المقربون کی منزل میں فائز ہوں۔ کار خیر میں سبقت اور خیر رسانی قرآن کی وراثت میں پہلی شرط ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا کی بعض نعمتوں سے محروم رہتے ہیں، خداوند متعال ان کی وقتی محرومیوں کو بہشت کی ابدی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ مثال کے طور پر دنیا میں سونا اور حریر کا لباس پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، مگر بہشت میں وہ اس سے آراستہ و پیراستہ ہوں گے۔ خداوند عالم خطاؤں کے سلسلے میں غفور اور نیکیوں کے سلسلے میں شکور و قدردان ہے۔ بندگان خدا کو بھی انہی صفات الہیہ کا حامل بننے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اہل بہشت بہشت جاویداں کو الہی فضل و رحمت سمجھتے ہیں، اپنے ناچیز عمل کی جزا تصور نہیں کرتے۔ ظاہر ہے عمل اور جزا میں تناسب ضروری ہے، اور ہمارے ناقص اعمال بہشت کی دائمی نعمتوں کے ساتھ کوئی تناسب نہیں رکھتے، لہذا بہشت اور اس کی نعمتیں الہی فضل کے سوا کچھ نہیں ہیں۔